اس تو بے رب کعبہ صدائے مولا علی ہے میں کامیاب ہوا صدائے مولا علی ہے میں کامیاب ہوا
بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات اللہ علیہ وسلم. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، شب شہادت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، صرف اہل بیت ہی نہیں تمام مومنین کی آج یتیمی کی شب ہے، اور ہم سب پرسہ دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اس حقیقی غم کے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں اللہ رسول، کہ اگر مولا ہم سے اس پرسے کو اور اس سلسلے کو قبول فرمائے، شب قدر میں سے اہم ترین شب بھی آج ہی واقع ہوئی ہے، اور علماء عرفاء یہ فرماتے ہیں کہ سیر اللہ میں سریع ترین وسیلہ اشکوں کا وسیلہ ہوتا ہے، اور یہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا لطف ہے کہ انہوں نے آج کی شب میں امیر علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت گویا اپنے شیعوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے امیر کا ایک تحفہ اس انداز سے بھی ہے کہ میری شہادت کے غم میں تمہارے جاری ہونے والے اشک آج کی شب میں وسیلہ بنیں گے، اور یہی وسیلہ امیر کا دنیا میں بھی ہمارے کام آئے گا، یہی وسیلہ قیامت پہ بھی ہمارے کام آئے گا. انہی جناب امیر علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں بہنے والے اشکوں کو ہم پروردگار کے حضور وسیلہ قرار دیں گے. انہی اشکوں پر سفر کر کے انشاءاللہ ہم پروردگار کی طرف اپنے سفینے کو آگے لے کر بڑھیں گے. بحث ہماری ولایت کے معنی میں جاری ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ولایت کا اصل مادہ ولا یلی اس وقت محقق ہوتا ہے جب دو چیزوں کے درمیان میں غیریت نہ پائی جائے. اس غیریت کا نہ پایا جانا، کسی غیر کا نہ ہونا، اسی کو کہتے ہیں سنخیت کا پایا جانا، چیزوں میں آپس میں سملیرٹی. اب ہم نے جب سملیرٹی ایجاد کر لی، یہی سملیرٹی باعث بنے گی کس چیز کا؟ کہ ہمارا اور اللہ کا رابطہ ولائی ایجاد ہوگا. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر یہ رابطہ ولائی دو طرفہ ہو، تاثیر دو طرفہ ہو، تو جو اس سے معنی ظہور کرتے ہیں وہ محبت کے معنی ہیں. محبت کے معنی میں عرض کیا تھا کہ پروردگار اہل بیت کی محبت کے علاوہ کوئی محبت پہچانتا ہی نہیں ہے. ہمیں قیامت کے دن جب اللہ اپنی محبت کے عنوان سے پہنچائے گا، مومنون، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، مومن کون ہے؟ اشد حبا للہ، اللہ سے شدید ترین محبت کرنے والے ہیں. یہ شدید ترین محبت کب ہوتی ہے؟ جب اہل بیت کی شدید ترین محبت وجود میں آتی ہے. میں نے عرض کیا تھا ہمارا تو خدا سے رابطہ ہی یہ ہے، ہم خدا مانتے اسے ہیں جسے حسین سجدہ کرتا ہے، ہم خدا مانتے ہی اسے ہیں جسے علی مرتضیٰ سجدہ کرے، جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے ادراک اور میرے شعور کی پرواز اس سے زیادہ نہیں ہے کہ میں اس کو خدا مانتا ہوں جسے حسین خدا مانتا ہے. لہذا ہمارا محبت کا سلسلہ اللہ، بس محبت اگر وہ ان کے بغیر قبول نہیں کرتا تو پھر ولایت ممکن ہی نہیں ہے. اب ولایت کی ترتیب اللہ نے بیان کی ہے، انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، ورسول رسول، اور کون؟ یہ مومنین. پہچان بتا دی اللہ نے، لیکن ولایت تین سٹیپس میں ہے. یہ طولی ولایت ہے، اللہ کی ولایت کے نیچے رسول کی ولایت، کے نیچے مومنین کی ولایت. اب ان کی ولایت جب تک نہیں ہوگی رسول کی ولایت حاصل نہیں ہوگی، جب تک رسول کی ولایت نہیں ہوگی تب تک پروردگار کی ولایت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ محبت میں جب تک ان کی محبت حاصل نہیں ہوگی تب تک رسول کی محبت حاصل نہیں ہوگی، رسول کی محبت حاصل نہ ہو اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوگی۔ لہذا ولائی رابطے میں اہل بیت کو چھوڑ کر کوئی راستہ ایسا ہی نہیں ہے جو اللہ تک پہنچانے والا ہو۔ لیکن آج گفتگو ہم نے کرنی ہے، یہ جو ولی ہے میں نے بتایا اس رابطے کا، یہ محبت کے معنی میں ہے۔ دوسری جو ولایت کا رابطہ ہے وہ ایک طرفہ ہے، ایک طرفہ یعنی کیا، تاثیر ایک طرف سے ہوتی ہے، دوسرا تاثیر کو قبول کرتا ہے، بس وہ ولی کہلاتا ہے یہ متولی ہوتا ہے، وہ مولا کہلاتا ہے یہ مولا علیہ کہلاتا ہے، وہ تاثیر پیدا کرتا ہے اس میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، یہ بھی رابطہ ولائی کہلاتا ہے۔ اگر حقیقتاً دیکھا جائے، اب قرب دونوں صورتوں میں پیدا ہو رہا ہے، محبت میں بھی قرب پیدا ہو رہا ہے، لیکن ایک طرفہ جب تاثیر ہوتی ہے تو اس تاثیر کے نتیجے میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ سرپرستی ہے۔ معنی سرپرستی، کسی کے امور کو اپنے ہاتھ میں لینا، کسی کے اوپر اپنا حکم چلانا، کسی کے اوپر اپنی سلطنت کو قائم کرنا۔ اب یہ میں نے سارے الفاظ آپ کے بیان کیے، بس عربی میں آمریت بھی تقریباً یہی معنی دیتا ہے، تحکم بھی یہی معنی دیتا ہے، سلطنت بھی یہی معنی دیتی ہے، لیکن ولایت میں اور ان سب میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ یاد رکھیے گا، قربت محبت میں بھی پائی جائے گی، اس معنی میں بھی قربت ہوگی، اس معنی میں بھی قربت ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون سی قربت حقیقی ہے، وہ حقیقی ہے یا یہ حقیقی ہے؟ جہاں ولایت محبت کے معنی دے رہی ہو، دو طرفہ تاثیر ہو، محبت کی صورت سامنے آتی ہے، اس میں جو قربت ہے یہ قربت ایک اضافی مفہوم ہے۔ اضافی مفہوم یعنی کیا؟ مثلا جیسے آپ اونچائی کا تصور کرتے ہیں، نیچائی کا تصور خود بخود آ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں تصورات اضافی۔ آگے کو تصور کریں گے پیچھے خود بخود آئے گا۔ محبت میں جو قربت پائی جاتی ہے وہ اضافی تصور ہے۔ اضافی کیا ہے؟ مثلا میں اگر ممبر کے نزدیک ہوں تو ممبر بھی میرے نزدیک ہے، بس یہ جو ایک قربت یہ ہے۔ لیکن ایک قربت قربت حقیقی ہوتی ہے، یہ قربت قربت ہے لیکن اضافت کے ساتھ ہے، میں نزدیک ہوں بس یہ بھی میرے نزدیک ہے۔ لیکن جو دوسری قربت ہے وہ حقیقی قربت ہے۔ اب یہ حقیقی قربت کیا ہے؟ ایک طرف سے تصور کیا جائے گا، دوسری طرف سے اس کو تصور نہیں کیا جائے گا۔ اس کی مثال، بہترین مثال، اور اس قربت کو فلسفے میں کہتے ہیں قربت اشرافی۔ کسی چیز کے اوپر کسی چیز کا اشراف ہونا اور اشراف ہو کر پھر قربت کا حاصل ہونا۔ میں مثال دوں آپ کو، مثلا جس وقت سورج طلوع کرتا ہے، زمین کے اوپر آتا ہے، اب سورج کی جو شعائیں جس وقت زمین کے اوپر پڑتی ہیں، اس شعا کا زمین پہ پڑنے کو اشراف کہتے ہیں۔ اب اشراف کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اشراف جس جگہ تک سورج کی شعائیں جا رہی ہیں، ایک ذرہ بھی سورج کی شعاؤں سے باہر نہیں ہوتا، ایک ذرہ بھی، ایک جہاں تک سورج کی شعائیں جا رہی ہیں، جس دائرے میں، جہاں تک سورج کے سامنے زمین کا رخ ہے، اس رخ کا کوئی حصہ سورج کی شعاؤں سے پنہان نہیں ہوتا۔ یہ یعنی پورے کا پورا کسی کو گھیر لینا، یہ اشراف کہلاتا ہے۔ لیکن اشراف کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سورج کی وجہ سے زمین روشن ہے، تو کیا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ زمین کی وجہ سے سورج روشن ہے؟ یہ معنی نہیں ہے، کیوں نہیں دے سکتے یہ معنی؟ اس لیے کہ رابطہ ایک طرف کا ہے، ایک طرف سے تاثیر آ رہی ہے، دوسری طرف تاثیر کو قبول کر رہی ہے۔ اب اشرافی، جب اشرافی معنی میں قربت جب اشرافی معنی میں آتی ہے، تو جہاں پر کوئی وجود کسی وجود کو اس طریقے سے پوری طرح سے گھیر لے کہ دوسرا وجود اپنے وجود میں پہلے کا محتاج ہو، وجود میں ہی نہ آئے، اسے کہتے ہیں اشراف۔ اب اس کی ایک مثال دوں آپ کو، میرا سایہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ میرا سایہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ میرے وجود کی وجہ سے آتا ہے۔ لہذا میرے سائے کے اوپر اشراف ہوتا ہے، وہ چاہے لمبا ہو چاہے بڑا ہو جائے، جو بھی ہو جائے، بنتا میرے وجود سے ہے۔ کبھی کبھار سایہ بڑا دکھائی دے رہا ہوتا ہے، کس سے بڑا دکھائی دے رہا ہوتا ہے؟ وجود سے بڑا دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ وجود سے جتنا مرضی بڑا ہو جائے، اپنے وجود میں محتاج ہوتا ہے۔ میرا محتاج ہوتا ہے. اب یہ جو اب اس کے لیے دیکھیے بعض اوقات سائے کی کیفیت کیا ہوتی ہے, سائے کی کیفیت یہ ہوتی ہے آپ کو اصل نظر آئے یا نہ آئے, اگر سایہ نظر آ رہا ہوگا تو اس چیز کا وجود خود بخود ذہن میں آئے گا, آئے گا نا. بس ہمارا وجود کسی ایسے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے, کوئی ہے جس کی وجہ سے میں ہوں. اب کس کی وجہ سے میں ہوں, میری وجہ سے وہ نہیں ہے, لہذا وہاں سے جب اس کی وجہ سے میرا وجود ہے تو اس کی جانب سے قربت حاصل ہو چکی ہوتی ہے, لہذا وہ فرماتا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید, ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ تر نزدیک ہیں. یہ نزدیکی کون سی نزدیکی ہے؟ یہ نزدیکی اصل وجود کی نزدیکی ہے, میرا وجود ہے ہی اس کی وجہ سے, میں اپنے پورے وجود میں محتاج ہوں اس کا, بس اگر وہ ہوگا تو میں ہوں گا. ایک قربت یہ, اب دیکھیے ہوتا کیا ہے, زمین کے جس حصے کو, زمین کے جس حصے کو, زمین زندہ اور روشن کس کی وجہ سے ہے؟ سورج کی وجہ سے. اگر زمین کو گرمائش چاہیے, اگر زمین کو نورانیت چاہیے تو سورج کو نہیں ہلنا پڑے گا, زمین کو اپنا رخ سورج کی طرف کرنا پڑے گا, زمین کو اپنا رخ سورج کی طرف کرنا پڑے گا. سورج اپنا رخ نہیں کرے گا, سورج اپنا کام جاری رکھتا ہے. جس کو حیات چاہیے, جس کو نور چاہیے, اس نے اپنے رخ کو موڑنا ہے, اس نے اپنے رخ کو موڑنا ہے. تو زمین کا جو جو حصہ اس سے منہ موڑتا چلا جائے گا, ٹھنڈا بھی ہوتا چلا جائے گا, اندھیرے میں بھی جاتا جائے گا. اسی کا نام تو ولایت الہیہ ہے, اللہ ولی المؤمنین, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لائے. ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب اپنے رخ کو پروردگار کی طرف کرنا ہے, اپنے رخ کو پروردگار کی طرف کرنا ہے. جیسے ہی مومن ایمان کے ذریعے اپنا رخ پروردگار کی طرف کرتا ہے, آواز آتی ہے یخرجہم من الظلمات الی النور, ان کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے جاتا ہے, خود بخود لے کر جاتا ہے. اب جس جس کسی نے بھی اس کی ولایت سے رخ کو پھیر لیا, اس کی ولایت سے اپنے رخ کو پھیر لیا, والذین کفروا, جس جس نے کفر کیا, کفر کرنا یعنی اس ولایت کے خورشید سے اپنے چہرے کو پھیرنا, جس جس نے پھیر دیا تو اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی ولایت الہیہ سے نکلو گے ولایت طاغوت میں داخل ہوتے چلے جاؤ گے, خود بخود ولایت طاغوت میں چلے جاؤ گے. یاد رکھیے گا آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ یہاں پر ایک بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں, کہتے ہیں جب اس آیت کو آپ کبھی دیکھیں تو اس آیت کو گویا آپ آئینے کے سامنے رکھ دیں. آئینے میں کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی چیز کو آئینے کے سامنے رکھتے ہیں بالعکس الٹا عکس بناتا ہے, الٹا عکس بناتا ہے, کیا بالکل آیت کا لہن اسی طرح سے الٹا نظر آتا ہے. گفتگو کیسے شروع کی؟ اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. اب اگلا جملہ کیسے شروع ہونا چاہیے تھا؟ والطاغوت اولیاؤہم الذین کفروا, جملہ یہ ہونا چاہیے تھا. اگلا جملہ اگر اسی جملے کے مطابق ہو تو کیا بننا چاہیے تھا؟ اللہ ولی الذین آمنوا. وہاں سے اگر یہ کہنا چاہتا ہے کہ طاغوت ولی ہے کفار کا تو جملہ یہی بنے گا نا, جملہ بنے گا والطاغوت اولیاء الذین کفروا, لیکن جملہ ایسے نہیں ہے, جملہ کیا ہے؟ بالکل الٹ ہے. یہاں پر کہا اللہ ہو ولی الذین آمنوا, وہاں پہ شروع کیا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کا ولی طاغوت ہو جاتا ہے. فرمایا کہ ولایت بالاصل اللہ کی ہے, طاغوت کے پاس کوئی ولایت نہیں ہے, طاغوت کے پاس کوئی ولایت نہیں ہے. اللہ کی ولایت سے خارج ہونے کا نتیجہ, اللہ کی ولایت سے خارج ہونے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جس کے پاس کوئی ولایت نہیں ہے تمہارے اوپر اپنی ولایت کو لے آتا ہے, طاغوت کی ولایت میں چلے جاتے ہو. بھائی آج بھی اللہ کی ولایت کا سلسلہ بھی جاری ہے, طاغوت کی ولایت کا سلسلہ بھی جاری ہے. جس جس نے اپنا رخ ولایت الہیہ کے خورشید کی طرف کیا ہوا ہے وہ آج بھی نورانی ہے,
وہ آج بھی نور کو کشف کر رہا ہے، نور کو بھی کشف کر رہا ہے، عزت کو بھی کشف کر رہا ہے، کہیں حزب اللہ بن کر سامنے آتا ہے، کہیں انصار اللہ بن کر سامنے آتا ہے، کہیں شیخ ابراہیم زکزاکی بن کر سامنے آتا ہے، کہیں شیخ نمر کی قوت میں ابھرتا ہے، یہ سارے کون ہیں؟ اللہ کی ولایت کے راستے میں ہیں، رخ اللہ کی ولایت کی طرف کیا ہوا ہے۔ اب جس جس نے اس خورشید ولایت سے اپنے چہرے کو پھیرا، کوئی آپ کو برطانیہ میں پلتا ہوا نظر آئے گا، کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے جوتوں میں دکھائی دے گا، اپنے آپ کو ولایت الہیہ سے نکالو گے، خود بخود ولایت، خود بخود جاؤ گے، جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود اندھیرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی تم کفر کرو گے، ولایت تاغوت کی تمہارے اوپر چھا جائے گی۔ کیا ہوگا؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو نور سے نکل کر ظلمات میں لے جا کر پھینک دیتی ہے۔ بس ولایت تاغوت خود بخود، ولایت کوئی تاغوت کے پاس نہیں ہے۔ جب انسان ولایت الہیہ کو چھوڑ دیتا ہے، یہی سب سے بڑا عذاب ہے کہ جس کی کوئی ولایت نہیں ہے اس کے زیر سلطنت چلے جاتے ہیں، اس کی ولایت میں چلے جاتے ہیں۔ بس اب یہ تعلق ایک طرفہ، کرنا کیا ہے؟ کرنا میں نے یہ ہے کہ اپنا رخ میں نے ولایت کی طرف کرنا ہے۔ اسی ولایت، یہ جو ایک طرفہ ہے، اسی ولایت کے دو عنصر ہیں، یہ ولایت، وہ ولایت اپنی جگہ، جو محبت ہے وہ اپنی جگہ پر۔ اب مسئلہ کیا ہے مسلمانوں کا؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو محبت والی ولایت ہے وہ سمجھ میں آنے لگی ہے، وہ سمجھ میں آنے لگی، اسی کا اظہار کر رہے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہاں اہل بیت کی محبت واجب کی ہے، اللہ نے ضروری ہے، جب تک اس کی محبت نہیں ہوگی اللہ کی محبت نہیں ہوگی، نعرہ حیدری زور زور سے لگا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہا یہ وہ دوستی والی، دوستی والی ولایت قبول ہے ہمیں، دوستی والی ولایت بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک یہ والی ولایت قبول نہ ہو، جب تک یہ والی ولایت قبول نہ ہو۔ اسی ولایت سے دو ولایتیں نکلتی ہیں، جہاں پر ایک طرفہ ایک ولایت ولایت تکوینی کہلاتی ہے، دوسری ولایت ولایت تشریعی کہلاتی ہے۔ جب یہ تاثیر، اب مولا تاثیر کرتا ہے مولا علیہ میں، جب یہ تاثیر اجباری ہو تو تکوینی کہلاتی ہے۔ یعنی کیا؟ مولا کی اپنے اوپر، ولی کی متولا پر ایسی تاثیر ہو کہ وہ اجباراً اس کے نیچے، مثلاً میرا وجود اس کے وجود کی وجہ سے ہے، میرا دل کسی کی وجہ سے دھڑک رہا ہے، میرا سارا نظام کسی اور کی وجہ، میرے اختیار میں تو نہیں ہے، کس کا اختیار ہے؟ جس کا اختیار ہے اسی کی ولایت ہے۔ اس ولایت کا دائرہ، کوئی کائنات میں چیز ایسی نہیں ہے جو ولایت الہیہ کے دائرے سے خارج ہو جائے۔ اب اگر کل والی بحث آپ کے ذہن میں ہے کہ جہاں میں نے کمال اول کی بات کی آپ سے، کمال مطلق، کمال اول، اب کمال مطلق کی ولایت جب ظہور کرتی ہے تو ولایت اہل بیت بن جاتی ہے، یہی ولایت ہے۔ اسی ولایت کو اللہ نے اس آیت میں بھی بیان کیا، اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور ان مومنین کی ولایت۔ اگر یہ تیسری ولایت نہ ہو تو کیا رسول کی ولایت ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ رسول کی ولایت نہ ہو تو اللہ کی ولایت حاصل ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ بس ولایت کے لیے، اب تکوینی ولایت کیا ہے؟ تکوینی ولایت کائنات کا کوئی ذرہ، کوئی ذرہ اس تکوینی ولایت کے دائرے سے خارج نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ یہ جو تکوینی ولایت ہے، اس تکوینی ولایت کا اثر وہاں پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ کہاں پر؟ جہاں پر دوست بنتا ہے۔ دوستی کی صورت میں جیسے جیسے مومن اللہ کی ولایت کے مرحلوں میں آ کر ولایت کا حامل بنتا چلا جاتا ہے، صاحب کمال بنتا چلا جاتا ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا، جتنا ظرف لے کر جائے گا اتنا صاحب کمال بنتا چلا جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ظرفیت ایجاد کیسے ہوگی، یہ ظرف میں آئے گا کیسے، ولایت کے سلسلے کو کیسے اللہ کا ولی بنوں گا؟ جب تک اللہ کا مولا علیہ نہیں بنوں گا اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اب ایک مولا علیہ تو میں ہوں، کون سا اجباری؟ میرا وجود اس کی وجہ سے، میری سانسیں اس کی وجہ سے، میرا دل اس کی وجہ سے، میرا سارے کا سارا غیر اختیاری نظام اس کی وجہ سے۔ لیکن یہ جتنا بھی نظام ایک طرفہ ہوتا ہے، اس کی ولایت کے نتیجے میں ہوں، یہی تاثیر تکوین ولایت ہے۔ ولایت تکوینی کی تاثیر کیا ہے؟ اس کی ولایت تکوینی کی وجہ سے میں ہوں، میرا ہونا خود ولایت تکوینی کا اثر ہے۔ اب مرحلہ کیا ہے؟ اب مرحلہ یہ ہے کہ ایک ولایت تکوینی میں میں ہوں، قربت حاصل ہو گئی، لیکن ابھی میرا رخ پروردگار کی طرف نہیں ہوا ہے، اب مجھے رخ اپنا پروردگار کی طرف کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان لانا پڑے گا. ایمان کہاں سے آئے گا؟ ولایت تشریعی کا سلسلہ اللہ نے رکھا ہی وہاں پر ہے. تکوین اور تشریح, اس کے لیے بنیادی طور پر ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں, آپ کبھی بھی تکوین اور تشریح میں کنفیوز نہیں ہوں گے, کبھی بھی نہیں ہوں گے. قانون یاد رکھیے گا, تشریح وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے ارادہ اور اختیار شروع ہو جائے. پس جہاں کہیں پر بھی ارادہ اور اختیار نہیں ہے وہاں پر تشریح نہیں ہے, جہاں ارادہ اور اختیار نہیں ہے وہاں پر تشریح نہیں ہے. اسی لیے اگر مجھ سے غلطی سے کچھ ہو جائے تو خدا معاف کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اختیار نہیں تھا. اگر میرے سر پر کوئی بندوق رکھ کر کہے یہ حرام کھا لو, میں نے کھا لیا کہ حرام ہوگا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اختیار نہیں تھا. اگر میں نے بھولے سے پانی پی لیا, اللہ نے کہا معاف کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اختیار نہیں تھا. حتیٰ اتنی باریک باریک جگہوں پر بھی جہاں میرے اختیار کو, جہاں جہاں میرا اختیار صفر ہو سکتا ہے, اس جگہ کو اللہ نے تشریح کے دائرے سے خارج کر دیا. ہر اس دائرے کو خارج کر دیا. کس دائرے کو خارج کیا؟ یہی آیت ولایت, الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. یہ اللہ نے, اللہ کے نبی نے عین ایک آیت کے درمیان میں رکھا ہے, عین ایک آیت کے درمیان میں. دو آیتیں قرآن میں مجھے ایسی نظر آئی ہیں کہ جن کے اندر اللہ نے اور اللہ کے نبی نے چاہا ہے گفتگو کچھ ہو رہی ہو, درمیان میں آیت لا کے چپکا دو. یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ سوچا آپ نے کیوں کیا جاتا ہے؟ میرے اس مجمع میں استاد کتنے بیٹھے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو استاد ہیں, جنہوں نے کبھی ٹیچنگ کی ہو؟ دیکھو استاد, آپ کبھی بھی ہیں, آپ سب استاد ہیں, آپ محسوس نہیں کر رہے. وہ والا استاد نہیں, حقیقی استاد کی بات کر رہا, وہ دوسرا والا استاد نہیں, حقیقی استاد ہم ہیں. ہم اپنے بچوں کے استاد ہیں. ہم جب اپنے بچوں سے امتحان لینا چاہتے ہیں, دیکھیں امتحان کا تقاضا کیا ہوتا ہے, کچھ چیزوں کو آپس میں مکس کرو, کچھ چیزوں کو آپس میں مکس کرو. ایک سمپل سا آپ کو جگزا پزل ہوتا ہے, اور اس طرح کہ آپ وہ ورڈ پزل کھیلتے ہیں. ورڈ پزل میں کیا ہوتا ہے؟ صحیح لفظ ہوتا ہے, مختلف حروف کے درمیان میں رکھ دیا جاتا ہے. اب ہوشیاری کیسے پتہ لگے گی؟ ہوشیاری ایسے پتہ لگے گی, آئی کیو ایسے پتہ لگے گا, جو جتنی جلدی نکال لے گا کہ یہ ترتیب الگ ہے وہ ترتیب الگ ہے, اتنی جلدی پاس ہو جائے گا. سمپل آئی کیو اللہ نے دو جگہ استعمال کیا ہے, پتہ نہیں کیوں یہ دونوں جگہ اہل بیت سے منسلک ہیں. ایک آیت اکمل تو یکم دینکم کو بالکل اللہ نے پہلے پیچھے کچھ اور گفتگو کر رہا ہے, درمیان میں کچھ اور گفتگو, آخر میں کچھ اور گفتگو. دوسری کون سی آیت ہے؟ دوسری کون سی آیت ہے؟ انما یرید اللہ, آیا تطہیر. گفتگو کچھ چل رہی ہے, کسی اور کی بات ہو رہی ہے, درمیان میں اللہ نے ایک ٹکڑا الگ سے رکھ دیا. بھئی یہ کس لیے کیا ہے؟ اسی لیے تو کیا ہے جس کے بھٹکنے کا, جو خود بھٹکنا چاہے, جو خود پاس نہ ہونا چاہے, اس کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے. جس نے آئی کیو کا مظاہرہ کرنا ہے وہ خود بخود آیت کو اٹھا لے گا درمیان سے. بس جس آیت کے اندر یہ ہے اسی آیت میں جا کر دیکھیں. اللہ نے حلال حرام بتائے, اس کے بعد کہا یہ ان لوگوں سے میں نے معاف کر دیا. معاف کرنے کے بعد کیا کہا؟ کہا کہ جو شخص عدو بن کر کرے گا, عدو بن کر یعنی جان بوجھ کر غلطی کرے گا, اس کی غلطی معاف نہیں کروں گا. بھولے سے معاف. بس جہاں تک اختیار ہے تشریح ہے, جہاں اختیار ختم ہو جائے وہاں پر تشریح نہیں ہے. کوئی شریعت نہیں ہے جہاں پر اختیار نہ ہو, سب تکوین میں آ جاتا ہے. اب یہ جو اختیار اس نے مجھے دیا ہے, اسی اختیار کو اس نے میرا کمال قرار دیا. اس نے کہا یہ اختیار دے اس لیے رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ مجھے تم موقع ہی نہیں دیا تھا, میں ادھر چلا جاتا ادھر چلا جاتا. اللہ نے اختیار دے کر یہ کہا اب میری طرف منہ کر کے دکھاؤ. جس جس نے منہ کر لیا اس طرف, جس جس نے رخ پھیر لیا, وہ ولایت تشریعی کے ذریعے سے اس طرف رخ کر کے اپنے آپ کو روشن کرتا ہے. جیسے ہی روشن کرتا ہے فتح بے اونی پر عمل کرتا ہے, جو فتح بے اونی پہ عمل کرتا ہے محبت کے درجوں میں آنے لگتا ہے. اب دیکھیے دو ولایتیں ایک ساتھ ساتھ چلتی ہیں. یہاں سے ولایت تشریعی شروع ہوتی ہے. ولایت تشریعی جتنا انسان شریعت کے دائرے میں آتا چلا جاتا ہے, اس شریعت کے دائرے سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ فتح بے اونی. فتح بے اونی یہ شریعت کے دائرے میں نہیں آتا, کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو اہل بیت جیسا بنا رہا ہوتا ہے. جتنا یہ اہل بیت جیسا بنا رہا ہوتا ہے اتنا ہی خدا محبت کر رہا ہوتا ہے. جتنا انسان محبت کرنے کے بعد ولایت کے درجوں کو طے کرنے لگتا ہے ظرف بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کمال عطا کرتا چلا جاتا ہے. اسی کمال کے نتیجے میں وہ عبد جو پہلے کسی چیز کے اوپر تصرف نہیں رکھتا تھا صاحب کمال بن کر طرف تصرف کرنے لگتا ہے، زمان پر تصرف کرتا ہے، مکان پر تصرف کرتا ہے. جتنی بھی ہماری اولیاء اللہ کی کرامتیں ہیں، جتنی بھی عرفا کی کرامتیں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے وہی تو اولیاء اللہ ہیں. اور یہ ہمارا ایک بدبختی ہے کہ ہماری سرزمین پر آئے ہوئے ہمارے اولیاء کو کچھ اور نام لگا کر کوئی اور اس کو کیش کراتا پھر رہا ہے. ہماری بدبختی ہے ہم اپنے ہی سرزمین کے امام زادوں کو پہچانتے نہیں ہیں. جب زیارت کرنے جاتے ہیں ایران وہاں امام زادہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جاتے ہیں، ہاں بھائی کوئی امام زادہ مس نہ ہو جائے. اپنے پاس اتنا بڑا امام زادہ عبداللہ شاہ غازی بیٹھا ہوا ہے. کراچی والوں یقین کرو میں بتا رہا ہوں، قیامت کے دن جب عبداللہ شاہ غازی کھڑے ہو کر تم سے واقعاً کہہ رہا ہوں شکایت کریں گے نا، اس وقت تم آنکھیں نہیں اٹھا سکو گے. میں صحیح بتا رہا ہوں. ایران جاتے ہو ڈھونڈ ڈھونڈ کر امام زادہ تلاش کرتے ہو، وہ جو غربت میں یہاں شہید ہوا اس کی زیارت کے لیے نہیں جاتے. کتنا اعتقاد ہے شاید ہم سے زیادہ بعض ریڑی پہ کھڑے ہونے والوں کا اعتقاد ہے. میں نے میرے ایک عالم دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا، کہنے لگے کہ ایک مرتبہ کراچی میں طوفان کی آمد کا مرحلہ چل رہا تھا. ایک ریڑی والا دریا کے کنارے سمندر کے کنارے کھڑا ہوا تھا. اس کو پولیس والوں نے آ کر کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر طوفان آنے والا ہے، ہٹ جاؤ یہاں سے. اس نے بالکل اطمینان کے ساتھ کہا جب تک عبداللہ شاہ غازی بیٹھا طوفان نہیں آئے گا. میں کہوں گا شاید اس کا ایمان مجھ سے زیادہ ہے. یقین کریں عبداللہ شاہ غازی قیامت کے دن جب ہم سے سوال کریں گے ہم نظریں نہیں اٹھا سکیں گے. اس امام زادے کو کم نہ جانیں، کیونکہ کم جانیں گے ہماری حیثیت کم ہوگی، اس کی حیثیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ان کا حق ہماری گردن پر ہے، اس کا حق ہماری گردن پر ہے. لہذا یہ اولیاء اللہ جتنا ان کا مرتبہ اوپر جاتا جاتا ہے اتنا یہ صاحب کرامت ہوتے رہتے ہیں. اب ان کی صاحب کرامت، کرامت کیا ہے؟ عین سمندر کے سینے پر بیٹھ کر جس کی قدموں کے اندر صاف پانی نکل رہا ہو، ہے نا کرامت، موجود ہے. سینے کے بالکل، سمندر کے بالکل پاس بیٹھے ہوئے ہیں، قدموں میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہے. اور بہت ساری کرامات ہیں جاننے والوں کو پتہ ہے. لہذا اب کیا ہوتا ہے، یہ کرامات کہاں سے ظہور کرتی ہیں؟ جتنا تشریع میں عبد بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا اللہ ولایت میں عبد کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. بس یہ دونوں سفر ساتھ ساتھ ہونے ہیں، دونوں سفر ساتھ ساتھ ہونے ہیں. اب سوال میرا صرف یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ولایت کے لیے اپنا نام لے لیا، جگہ بھی بتا دی، طریقہ بھی بتا دیا، رسول کا نام بھی لے لیا، بتا بھی دیا، مومنین کہہ کر جگہ کو چھوڑ دیا. کیا کسی کو اللہ نے کسی کے بارے میں نہیں بتایا کہ یہ مومنین کون ہیں، ان کی ولایت ان کے بارے میں اللہ نے کوئی بات نہیں کی؟ تمام کی تمام ولایت کی بحث اسی سورہ مبارکہ مائدہ کے اندر موجود ہے. اسی کے اندر وہ آیت بھی موجود ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک. اے میرے حبیب، علماء عرفاء تفسیر کے مفسرین یہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ سخت ترین لہن اگر پورے قرآن میں کہیں اٹھانا ہے تو یہ مقام ہے. اس مقام پر آ کر کہہ رہے ہیں اے میرے حبیب پہنچا دو وہ چیز جو تم پر نازل کی گئی. بیان نہیں کیا اللہ نے، ما انزل کیا ہے، انزل نہیں بیان کیا، بس اتنا بتایا کہ فَإِلَّمْ تَفْعَلْ، اے میرے حبیب اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، جان لو کہ تم نے اللہ کی رسالت کو پہنچایا نہیں. اب دیکھیے اللہ کے رسول نے جو نازل ہوا تھا وہ پہنچا دیا. یہ کہاں سے پتا لگا مجھے؟ جیسے ہی اللہ کے رسول نے پہنچایا آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بس یہ تینوں آیتیں میں نے سامنے رکھی. آیہ انما کیا کہہ رہی ہے؟ آیہ انما کہہ رہی ہے کہ کوئی ولی ہے. تیسرا، کیونکہ سفر میں نے طے کہاں سے کرنا ہے، نیچے سے. اس مومنین کی ولایت میں آؤں گا تو رسول کی ولایت، رسول کی ولایت میں آؤں گا تو اللہ کی ولایت میں. مومنین کی ولایت میں جانے کے لیے یقیناً ولایت کا کہیں نہ کہیں اظہار ہوا ہوگا. اب یہ جو ولایت ہے اس کا اظہار کہاں ہوگا؟ آیہ بلغ یہ بتلا رہی ہے کہ کوئی ایک حکم ایسا رہ گیا ہے کہ جس کا وزن رسالت کے وزن کے برابر ہے. فما بلغتا رسالتا، کیا بتا رہی ہے؟ کوئی ایک ایسی چیز ضرور ہے کہ جس کا وزن کس کے برابر ہے؟ رسالت کے وزن کے برابر ہے۔ اب بہت سارے لوگوں نے آئے اکمل تو میں کیا کہا، انہی دو آیتوں کے درمیان میں کیا کہا، کسی نے کہا بھائی روزے کے احکام تھے، کسی نے کہا حج کے احکام تھے، کسی نے کچھ کہا، اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں، سارے کے سارے کچھ نہ کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت کو اگر آنکھ سے بصیرت کی آنکھ کھول کر دیکھو تو آیت خود ہی اپنا جواب دے رہی ہے، اپنا جواب خود دے رہی ہے۔ کیا کہا آیت نے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، نہیں کہا اتممت لکم دینکم۔ اللہ یہ نہیں کہا کہ میں نے آج تمہارے لیے دین کو تمام کیا۔ دین کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ اکملت، میں نے آج دین کو کامل کیا، کامل کیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر نعمت کو تمام کیا۔ بس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت بھی نہیں ہے میرے پاس، جلدی جلدی کچھ باتیں آپ سے کہہ کر آگے بڑھ جاؤں۔ تمام، تمامیت، تام کب ہوتا ہے، کامل کب بنتا ہے، کمال کب حاصل ہوتا ہے؟ سارے علماء سب مل کر یہ کہتے ہیں تام ہوتا ہے اجزاء کے اعتبار سے۔ چیز تام کہاں ہوتی ہے؟ اجزاء کے اعتبار سے۔ جب کسی شے کے جز ایسے آ جائیں، ایسے اکٹھے ہو جائیں کہ پھر وہ کسی اور کا محتاج نہ رہے، کسی کا محتاج نہ رہے، کسی اور چیز کا محتاج نہ رہے، تو اسے کہتے ہیں تام۔ یہ مکمل تام کے معنی میں ہو جاتا ہے، یہ تام کہلاتا ہے، سارے اجزاء مکمل ہو جائیں۔ لیکن اجزاء کے مکمل ہونے سے کمال حاصل نہیں ہوتا۔ کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے، کمال اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اس تام چیز سے اپنی غرض کو حاصل کر لیا جائے، یعنی جس مقصد کے لیے اس تام کو بنایا گیا تھا اب اس سے حصول غرض ہو جائے۔ میں نے جس مقصد کے لیے بنایا تھا اب میرا وہ مقصد حاصل ہو جائے، تب یہ چیز کہلاتی ہے کامل۔ اور جتنا یہ غرض کو حاصل کرتی رہے گی اتنا کمال کے مرحلوں میں اوپر جاتی چلی جائے گی۔ بس یاد رکھیے گا قانون، قانون یہ ہے کہ جو چیز کامل ہوگی تام ضرور ہوگی، جو چیز کامل ہوگی وہ تام ضرور ہوگی، لیکن تام کے لیے کامل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اکملت لکم دینکم، میں نے دین کامل کیا ہے، اس کا مطلب تمام ہو چکا تھا، دین کا کوئی جز بچا نہیں تھا۔ اب تم جہاں سے بھی حکم کھینچ کر لاؤ گے آیت خود جواب دے گی، جو دین مکمل ہو چکا ہو اسے کسی اور جز کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب کمال اور تام صرف ایک مثال سے بیان کروں بات کو تاکہ بات آپ تک پہنچے اور گفتگو کو میں تمام کروں۔ انسان دو مرحلے اس کی خلقت کے، ایک مرحلہ خلقت کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، تمہیں ہم نے خلق کیا نطفے سے، نطفے کو علقہ، علقے کو مضغہ، مضغے کے ہم نے پھر کیا کیا، ہڈیاں، ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھایا۔ جیسے ہی انسان تام الخلقہ ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ تام الخلقہ، یعنی کیا؟ اس کے سارے اجزاء تمام ہو جاتے ہیں، اب یہ پورا انسان ہے، تمام ہے، لیکن ابھی کمال کے مرحلے میں داخل نہیں ہوا، ابھی کمال کے مرحلے میں داخل نہیں ہوا۔ کمال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جہاں پر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ، یہ مرحلہ آ جائے، جیسے ہی روح پھونکی جاتی ہے انسان کمال کا راستہ طے کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ لہذا فرمایا ہم اس کو تام الخلقہ کر دیتے ہیں، اس کے بعد ثم انشأنا ہو، اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ بناتے ہیں خلقا آخر، اس کو ایک دوسری خلقت بناتے ہیں۔ تبارک اللہ ہو احسن الخلق، مبارک ہے وہ جو احسن الخالقین ہے۔ کہاں پر؟ یہ جو دوسری خلقت کا سلسلہ کیا ہے، یہی اس روح کا انسان کے اندر آنا ہے۔ اب مجھے بتائیے کیا اس روح کے آتے ہی، اب انسان تام الخلقہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ پورے کا پورا تیار ہو جائے، اجزاء پورے ہو جائیں تام الخلقہ ہو گیا۔ کمال کب آتا ہے؟ روح کے پھونکتے ہی۔ کیا روح کے پھونکتے ہی انسان میں کمال حاصل ہو جاتا ہے؟ کیا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کمال لیا ہوتا ہے؟ نہیں، روح ہے، روح استعداد رکھتی ہے کمال کی طرف جانے کی۔ اب یہ آ گیا ہے، حاصل غرض کیا ہے انسان کو پیدا کرنے کی؟ غرض کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان کو پیدا نہیں کیا، خلق نہیں کیا، مگر کس لیے؟ اس لیے کہ میری عبادت کرے۔ اب تام الخلقہ میں نے بنا دیا ہے، تام الخلقہ بنا دیا ہے، حاصل غرض کب ہوگی؟ جب اس روح کے ذریعے سے میرا عبد بنے گا۔ عبد کیسے بنے گا؟ شریعت کو اختیار کر کے، شریعت کو اختیار کر کے بنے گا نا شریعت. اب جتنا یہ عبد بنتا چلا جائے گا اتنی غرض حاصل ہوتی چلی جائے گی, اتنی ہی حاصل ہوتی چلی جائے گی. جتنی غرض حاصل ہوتی چلی جائے گی اتنا یہ کامل ہوتا چلا جائے گا. تام میں نے پیدا کیا تھا, کمال کب ہوگا؟ جب یہ عبدیت کی منزل پر آگے بڑھے گا. دیکھیے تام اور کمال, اگر کسی مقام پر آ کر, کسی بھی مقام پر آ کر انسان دھوکہ کھا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ راہ سے ہٹ جاتا ہے, راہ سے ہٹ جاتا ہے. شیطان نے کہاں پر غلطی کی؟ شیطان نے یہیں پر غلطی کی. اب یہ جو عبد ہے, یاد رکھیے گا, عبد کب بنے گا؟ جب اس وقت عبد بنے گا جب اس کے اوپر کیا ہوگا, یہ شریعت میں عابد بنتا چلا جائے گا. جتنا عبد کے مراحل میں اوپر جائے گا اتنا کمال. اب اس کو کمال دو طریقوں سے حاصل ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ اس کو اتنی طولانی زندگی دی جائے کہ یہ ساری زندگی عبادتیں کر کر کے اپنے کمال تک پہنچ جائے. یہ راستہ ہے نا. ایک راستہ یہ ہے کہ اتنی عبادتیں کرے کہ بالآخر کمال تک پہنچ جائے. دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ عبادت زیادہ نہ کرے, عمر زیادہ نہ ہو, لیکن جتنی عبادت کرے خلوص سے کرے. یہ دو راستے ہیں نا عبادت کے, یہ دو راستے. ایک یہ کہ اتنی عبادت کرے کہ کمال پر پہنچ جائے. دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ تھوڑی کرے لیکن خلوص کے ساتھ کرے. یہ دو راستے ہیں. اب شاید دیکھیے, لیکن پہلا مرحلہ جو ہے کہ عابد ساری زندگی, بہت طولانی عمر اس کو دے دی جائے, ساری زندگی عبادتیں کرتا رہے, آخر میں ایک غلطی ہو جائے, کیا ہوگا؟ ایک غلطی ہو سب ضائع ہو جائے گا. شیطان نے کیا غلطی کی؟ یہی تو غلطی کی. کیا غلطی کی؟ ساری زندگی عبادتیں کرتا رہا, ہزاروں سال عبادتیں کی, کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں اس نے زمین پر سجدہ نہ کیا, پانی پر اس نے سجدہ کیا, مٹی پر اس نے سجدہ کیا, اتنے سجدے کرتا رہا, آخر میں غلطی کہاں ہوئی؟ غلطی پتہ کہاں ہوئی؟ غلطی کہاں پر ہوئی؟ غلطی یہاں پر ہوئی, خدا کو سکھانے چلا تھا. غلطی کہاں پر کی؟ خدا کو سکھانے چلا تھا. کیا سکھا رہا تھا خدا کا؟ خدا کو کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من تین, تو نے مجھے آگ سے بنایا, اسے مٹی سے بنایا اور اسے افضل قرار دے رہا ہے. دھوکہ کھا گیا. ظاہر میں فضائل کو تلاش کر رہا تھا. اللہ نے ظاہر میں فضیلت رکھی. ظاہر میں فضیلت کو طرح اللہ نے رکھی نہیں ہے ظاہر میں فضیلت. اللہ نے تو فضیلت ساری رکھی ہی اہل بیت کے دروازے پر ہے. تو نے صاحب کمال بننا تھا, اہل بیت کے در پر آ جاتا. آ کر دیکھ کیسے کیسے صاحب کمال نکل رہے ہیں. لہذا دھوکہ کھا گیا. یہ یاد رکھیے گا, جہاں کہیں عبد رب کو پڑھانے لگے شیطان بنا دیا جاتا ہے, شیطان بنا دیا جاتا ہے. چاہے دنیا جتنا ہی کہے کہ کتنا موحد ہے. ایک ہے نا دنیا جو یہ کہتی پھرتی ہے بھائی شیطان سے بڑا موحد کوئی نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا گوارا نہیں کیا. یہ مغالطے تم اپنے پاس رکھو, یہ مغالطے اپنے پاس رکھو. موحد ہوتا کبھی خدا کی بات سے انکار نہ کرتا, موحد ہوتا کبھی بھی خدا کی بات سے انکار نہیں کرتا. لہذا جو خدا کو پڑھانے لگے وہ شیطان کا ساتھی ہو جاتا ہے. لہذا میرے جوانوں بالکل ہوشیار رکھنا, ایسے ہی شیطان اب علی کی ولایت کا سہارا لے کر آئمہ کو پڑھانے چلے ہیں. دلیل دے کر کہتے ہیں نماز میں یہ بھی رکھو, نماز میں وہ بھی رکھو. میری کسی سے کوئی بحث نہیں ہے, میں کسی سے کوئی بحث نہیں کرتا. میں کہتا ہوں 14 معصوموں کی نمازیں موجود ہو, کسی ایک معصوم سے ثابت کر دو. کسی ایک معصوم سے ثابت کر دو. میں نے تو شیطان کا حال دیکھا ہوا ہے, میں تو خدا سے آگے نہیں جا سکتا, میں تو اپنے زمانے کے امام کو دلیل نہیں دے سکتا. آئے گا میرا مولا, اگر مجھ سے پوچھے گا میں کہوں گا مولا آپ اور آپ کے اجداد سے ثابت ہوتی خدا کی قسم ضرور پڑھوں گا. آپ کہیں گے ضرور پڑھوں گا, لیکن آپ کے علاوہ کوئی کہے گا تو ہرگز نہیں پڑھوں گا. اس لیے کہ میں نے شیطان سے عبرت لے لی ہے. مجھے علی کی ولایت کے نام پر دھوکہ مت دینا, میں شیطان سے سیکھ چکا ہوں، توحید کے لفافے میں لپیٹ کر تم ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو، اسی طرح ولایت کے لفافے میں لپیٹ کر تم ہماری عبادتوں کو خراب کرنا چاہتے ہو۔ ہم علی کی ولایت کی پوری ولایت کو اپنے سینے میں اتار کر نماز پڑھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہی یہ ہے، علی کی ولایت کے بغیر تکبیرۃ الاحرام بھی نہیں ہوتی۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے تم تشہد تک پہنچ کیسے جاتے ہو، میری تو تکبیرۃ الاحرام علی کی ولایت کے بغیر ہوتی نہیں ہے۔ میں تو روزے میں کھڑا ہوتا ہوں، سب سے پہلے اسی روزہ دار کو یاد کرتا ہوں، پھر اللہ اکبر کہتا ہوں، اسے یاد نہ کروں تو میری تو تکبیرۃ الاحرام نہیں ہوتی، اس کی ولایت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ میں تو روزہ افطارتا بھی اس کے نام پر ہوں، شروع بھی اس کے نام پر کرتا ہوں، حج بھی اس کے نام پر کرتا ہوں، زکات بھی اس کے نام پر دیتا ہوں، خمس تو ہے ہی اسی کا۔ لہذا عزیزان من، کبھی ہوشیار رہنا، ہوشیار رہنا، شیطان ہمیشہ ایسے ہی دھوکہ دیتا ہے، ہمیشہ ہی کمزور پوائنٹ تلاش کرتا ہے۔ لہذا امام سے ثابت کر دو کسی معصوم نے پڑھی ہو، ہم پڑھیں گے، مسئلہ نہیں، بحث ختم ہوئے۔ مرحلہ آگے کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ اگر غلطی کر دی عابد نے غلطی کر دی تو کیا ہوگا؟ سب کا سب ضائع ہو جائے گا۔ پروردگار کیا تو نے کوئی راستہ ایسا رکھا ہے کہ جہاں پر خلوص کے ساتھ میں سجدہ کروں تو میرے سجدے کو بڑھا دے، خلوص کے ساتھ عبادت کروں تو میری عبادتوں کو بڑھا دے؟ تو شاید آواز آئے گی، بس تو اپنے اندر خلوص پیدا کر لے، پھر میری عطا کو دیکھنا، تو نے دیکھا نہ ہے، تو دیکھنا چاہتا ہے میں عبد کو اس کے خلوص پر کتنا عطا کرتا ہوں۔ تو سجدوں کی باتیں کر رہا ہے، تو نمازوں کی باتیں کر رہا ہے، تو روزوں کی باتیں کر رہا ہے، آ میں تجھے دکھاتا ہوں، اگر خلوص ہو پلک جھپکنے کا عمل میرے نزدیک کس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ پروردگار پلک جھپکنے کا عمل کہاں؟ کہاں؟ آجا خندق کے میدان میں، خندق کے میدان میں آجا، تجھے دکھاتا ہوں، تیری پلک جھپکے گی، امر عبدبت کے ٹکڑے ہوں گے، وہاں سے پیغمبر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ضربت و علی یوم خندق افضل من عبادت الصدل۔ پیغمبر گارنٹی دیں گے، تم اپنے اندر خلوص لے کر آ جاؤ، تم اپنے اندر خلوص لے کر آ جاؤ، ہم عطا کرنے والے ہیں، ہم عطا کرنے والے ہیں۔ اے میں یقین کیجئے، میرے مولا کا لطف نہ ہوتا میں بھٹکتا پھرتا۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ہم یاد رکھیے گا، بندہ کبھی بھی نبی امام نہیں بن سکتا لیکن شباہت پیدا کر سکتا ہے۔ اس در پر آؤ، میں کہتا ہوں نا شیطان، واقعا تو نے غلطی کی، واقعا تو نے غلطی۔ آج بھی اگر اہل بیت کے در پر آ جائے گا تو یاد رکھ، اہل بیت کا در کسی کو سلمان بنا دیتا ہے، کسی کو ابو ذر بنا دیتا ہے، کسی کو مالک اشتر بنا دیتا ہے۔ مالک اشتر، کبھی خدا توفیق دے انشاءاللہ تو جناب مالک کے بارے میں گفتگو کروں، آج بس اتنا سا جملہ سن لینا کہ جناب مالک اشتر نے مجھ جیسے گناہگاروں کے لیے سب سے بڑا جو دروازہ کھولا ہے وہ یہ تاریخ کی وہ واحد شخصیت ہے، علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، ہم علی بن نہیں سکتے، لیکن مالک اشتر وہ ہے جس کو خود علی نے یہ کہا ہے، میں جیسا رسول کے لیے تھا مالک اشتر ویسا میرے لیے تھا۔ مالک کا یہ امتیاز، میں کہتا ہوں واقعہ جناب مالک قیامت کے دن اسی ایک امتیاز کے اوپر، کس قدر افتخار کر رہے ہوں گے، جب قیامت کا محشر لگے گا جناب مالک اشتر کی آواز آئے گی، کون ہے میرے جیسا جس کو علی نے اپنے جیسا کہا؟ دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے میرے مولا نے، دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو وصیت کی ہے، یاد رکھنا، معصوم سے دو نسب چلتے ہیں، ایک نسب معصوم کا نسل سے ہوتا ہے جو سادات کہلاتے ہیں، ان کا شرف اپنی جگہ پر، لیکن معصوم کا دوسرا نسب شریعت سے چلتا ہے۔ جو معصوم کی شریعت کے دائرے میں آ جائے، جیسے ہی شریعت کے دائرے میں آ جائے، شریعت کے دائرے میں آتے ہی کیا ہوتا ہے؟ معصوم باپ ہوتا ہے امت کا۔ اور مولا کائنات کو تو یہ شرف حاصل ہے کہ پیغمبر کی حدیث ہے باقاعدہ، انا وعلی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ تو اب اپنی وصیت میں جب میرا مولا امام حسن کو کہہ رہا ہے،
وصیت ہمیشہ بڑے بیٹے کو کی جاتی ہے، لیکن بڑا بیٹا نظر نہیں ہوتا، نظر میں کون ہوتے؟ سارے بچے۔ لہذا علی کے نسلی بچے بھی سنیں اور علی کے شرعی بیٹے بھی سنیں، سب بچوں کو علی نے وصیت کی ہے۔ آج کی شب ذرا سا موقع مل جائے، زیادہ لمبی وصیت نہیں ہے، لیکن یہ سوچ کر یہ وصیت پڑھنا کہ اس باپ نے زیارت رجبیہ، خدا کبھی ہم سب کو نصیب کرے، خدا ہم سب کو کبھی نصیب کرے کہ 27 رجب کی زیارت امیر المومنین کے حرم میں کریں۔ حرم میں کرو گے جب زیارت، وہ زیارت جو مخصوص ہے 27 رجب کی، جب پڑھو گے اس کا ایک لفظ ہے، واقعاً یہ لفظ میرے دل میں کلیجے میں آ کر لگتا ہے کہ علی کے ذری کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا جائے، کنت ابن رحیما للمؤمنین، اے علی امیر المؤمنین، آپ مؤمنین کے لیے ایک رحیم باپ تھے۔ مولا آج بھی ہمارا رحیم باپ آپ ہی ہیں، ہم آج کی شب بھی آپ ہی سے توسل کرنے آئے ہیں۔ بھئی یہ سوچنا، رحیم باپ، سر پر پیشانی پر ضربت لگی ہوئی ہے، اسبن بن نباتہ، اسبق بن نباتہ کیا کہتا؟ کہتا میں آیا، میں نے جب جناب امیر کو دیکھا، دو چیزیں میں نے دیکھی، ایک یہ دیکھی کہ ضربت سے مسلسل خون بہ رہا تھا، ہر تھوڑی دیر میں پارچہ سرخ ہو جاتا، لیکن وہ پارچہ جو امیر کے چہرے پر لگا ہوا تھا، ارے میں اتنا زرد چہرہ ہو گیا تھا امیر کا کہ میں پارچے میں اور امیر کے کپڑے میں اور امیر کی زردی میں فرق محسوس نہ کر سکا کہ علی کا چہرہ کہاں ہے، اس پر کپڑا کہاں پر پڑا ہوا ہے۔ اس قدر زرد ہو گیا تھا میرے مولا کا چہرہ اس عالم میں۔ میرا مولا تم سے کیا کہہ رہا ہے؟ تقوی کی بات کر رہا ہے، اپنے بیٹے کو کہہ گیا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اسی کم صلات علی وقتہا عند وقتہا، میرے بیٹے میں تمہیں وصیت یہ کر رہا ہوں کہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا۔ اب جہاں جہاں میری آواز علی کے کسی بیٹے کے کان میں جا رہی ہے، یاد کرنا وہ رحیم باپ جو یتیموں کو پالا کرتا تھا، اپنے اپنے بچوں سے کتنا رحیم ہوگا۔ تم کبھی باپ سمجھ کے آواز دو تو صحیح، وہ ضرور پدری کرتے ہیں، وہ باپ وصیت کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ نماز کو اول وقت میں پڑھنا۔ اپنے بچوں کو کیا وصیت کر رہا ہے؟ کونوا للظالمین خصما، ظالم کے مقابلے پر آواز اٹھانے والے بننا، للمظلوم عونا، مظلوم کی مدد کرنے والے بننا۔ تو بچوں، علی کی اولادوں، ذرا سوچو کہ قیامت کے دن جب علی کا سامنا ہوگا اور میرا مولا تم سے پوچھے گا، میری وصیت پڑھی تھی؟ ہاں پڑھی تھی، عمل کیا یا نہیں؟ تو کیا جواب دو گے؟ اتنا رحیم باپ ہے۔ جناب زینب نے جب بابا کی حالت دیکھی، ایک مرتبہ تڑپ کر رہ گئی، بار بار میرے مولا پر غشی کی تاری ہوتی ہے، بار بار میرا مولا ہوش میں آتا ہے، لیکن آج کی جب شب پہنچی ہے، علی کے غشی کے دوران یہ بڑے طویل ہونے لگے۔ ہاں آزادارو، اپنی بے ہوشی میں بار بار جب میرا مولا ہوش میں آتا ہے، بچوں کو وصیت کرتا ہے۔ امام حسن کو کئی وصیتیں کی ہیں، کچھ خاص وصیتیں کی ہیں، کچھ عام وصیتیں کی ہیں۔ خاص وصیتوں میں اپنے سارے بچوں کو علی نے جمع کر لیا، جمع کرنے کے بعد کہا، دیکھو میرے بعد میرا جانشین و تمہارا امام یہ حسن ہے۔ ایک ایک کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں پکڑاتے گئے۔ آخر میں وہ وقت آیا کہ نقاہت کی شدت سے جناب امیر دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ ہر ایک کے لیے میرے مولا نے وصیت کر دی، لیکن سجدوں کا اثر عباس باقی ہے، نماز شب کی دعاؤں کا اثر عباس ابھی باقی ہے۔ لیکن جب یہ بے ہوشی طولانی ہوئی، جناب ام البنین کا دل گھبرا گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ امیر کی آنکھ کھلی، جناب ام البنین کو روتے ہوئے دیکھا، کہا اے ام البنین تم اشکوار کیوں ہو؟ کہا مولا سب کو وصیت کر دی میرا عباس۔ میرے مولا نے کہا، ارے عباس، عباس تو میری سجدوں کی ریاضتوں کا نتیجہ ہے، عباس تو میری نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ عباس کو سینے سے لگا کر علی نے کچھ وصیتیں کی ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میرے مولا نے عباس کو کیا کہا ہوگا، لیکن جب عاشور کے دن عباس ترائی میں اترے، پانی کو چلو میں لے کر چہرے تک لا کر عباس نے پانی پھینک دیا، میرے دل نے کہا کہ عباس کو یہی کہا ہوگا علی نے، ارے عاشور کے دن
جب حسین پیاسا ہو تو پانی پر پہنچ جائے، اس وقت تک پانی مت پینا جب تک حسین پانی نہ پی لے۔ شاید جناب عباس نے پانی میں اترنے کے بعد بابا کو آواز دی ہو، یا علی مرتضی، اپنے بیٹے کو دے، پانی کو قبضہ کر لیا، لیکن جب تک حسین نہیں پی
عباس پانی پی۔ عزادارو جا، یہ دوسرا جنازہ ہے، یاد رکھنا، یہ دوسرا جنازہ ہے جو شب کی تاریکی میں اٹھا ہے۔ ہم آج تک یہی سنتے آئے ہیں نا کہ جناب زہرا کا جنازہ تاریکی میں اٹھا ہے۔ جناب زہرا اور امیر کی مظلومیت میں یہ چیزیں شامل ہیں، دونوں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہے، صرف گھر کے افراد نے اٹھایا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جناب امیر کی مرکز 100 سال تک اسرار میں رہی ہے، 100 سال تک اس قبر کا نشان چھپایا گیا، لیکن زہرا کی مظلومیت یہ ہے کہ جب تک مہدی نہیں آ جائے گا تب تک زہرا کی قبر کا نشان نہیں بتایا جائے گا، لیکن علی کی مظلومیت ہے 100 سال تک جناب امیر کی قبر کا نشان بھی چھپا کر رکھا۔ ارے کتنا مظلوم ہے، کائنات کا امیر ہے، اپنے بچوں کو وصیت کی، کہا تم لوگ صرف پیچھے سے جنازہ اٹھانا، آگے سے میرا جنازہ خود اٹھے گا۔ ارے کائنات کے جنازہ، کائنات کے امیر کا جنازہ جا رہا ہے، تھوڑے سے لوگ ساتھ ہیں، کسی کو کوفے میں معلوم نہ ہو علی کا جنازہ کہاں جا رہا ہے۔ ارے مولا ہم تمہارا تابوت اسی لیے اٹھاتے ہیں، اے کاش مولا ہم ہوتے، پریشان سے تمہارا جنازہ اٹھاتے، تمہارے جنازے کو